مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زیاد درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 17. مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت این جی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کرو جیز دینو سنت ہے، اگر آئے تو اسلام میں این جی مقدار کرو مقرر کہہ دیئے.
پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پوتی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے جہیز عطا فرمایا ہوا. جہیز دینو ساری چیز ہے، جہیز دینا سنت ہے اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ اتنا تو دینا ہی پڑے گا. اگر بالفرض کسی نے دیا ہی نہیں، والد نے والدہ نے جہیز اپنی بیٹی کو، تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن ظاہر سنت ہے دینا چاہیے اور عرف و رواج سے بھی الگ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت مضبوطی سے معاشرے پر یہ اس کا عمل ہے. بالکل جہیز دینا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق دے. وہ سامنے والے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو دینا پڑے گا وہ تو نہیں، باقاعدہ اس میں میٹنگ ہوتی ہے، یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دینا پڑے گا. تو یہ مطلب زبردستی کا سودا بعض اوقات مطلب خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہ اگر یہ اس لیے مطالبہ کیا اور اس لیے جہیز میں ان کے مطالبے کی آئٹمیں دی گئیں کہ اب ان کو نہیں دیں گے تو یہ ہماری بیٹی کو تکلیف دیں گے، ہم کو بدنام کریں گے، ہم کو کنجوس بولیں گے، بخیل بولیں گے وغیرہ. تو اگر یعنی یہ شر سے بچنے کے لیے دیا دینے والوں نے دینا، پھر بھی اگر واقعی شر سے ہی بچنا ہے، بیٹی کو بچانا ہے، گھر نہیں ٹوٹے گھر چلے، تو بارہ لے کے انہوں نے دیا، دینے والے تو گناہگار نہیں ہیں، لینے والے پھر بھی یعنی کہ گناہگار ہوں گی چیزیں مانگ کر، کیونکہ جہیز تو دیا ہی بیٹی کو جاتا ہے، وہ بیٹے کو تو دیا ہی نہیں جاتا نا. جنہوں نے دیا سسر نے جیسے داماد کے گھر میں بھیجا بیٹی تو جہیز دیا، تو مالک تو اس کی مطلب بیٹی ہے نہ کہ مطلب اس کا شوہر. تو یہ تو اپنے لیے چیزیں مانگتے ہیں، یعنی یہ دے دو تو فریج دے دو تو ٹی وی سیٹ دے دو تو فلاں دے دو، تو یہ نہیں مانگنا چاہیے، شادیوں میں مانگتے اس طرح. ہاں بیٹی اپنے باپ کے سامنے اگر کوئی ضد کرتی ہے تو باپ بیٹی کا معاملہ، وہ اس پہ کیا حکم لگے گا؟
ویسے بیٹی کو بھی اگر آپ کی طرف سے کچھ ایسے مدنی پھول مل جائیں کہ اسے بھی والد صاحب کو کس طرح کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اگر اس پر سسرال میں کوئی سا پریشر نہیں ہے تو پھر یہ بھی اپنے والد صاحب پر بعض اوقات پریشر نہ ڈالے، ورنہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کی پوزیشن نہیں ہوتی لیکن بیٹی تو شاید اس میں سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے واللہ عالم، تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ والد صاحب پھر تھوڑا سا وہ اخلاقی طور پر پریشر میں آ جاتے ہیں. بیٹی بھی اگر تھوڑا نارمل رہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہو؟
وہ نہیں، آپ کی بات واجبی ہے، والدہ والد یہ عام طور پہ بیٹیوں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ ماں کی رازدار ہوتی ہیں.
جی
ماں نے کتنا گولڈ اکٹھا کیا ہے جانے میں کتنا ٹائم رہ گیا ماں کا یہ اندازہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گیا ہوں گے. تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ اس طرح. تو اس لیے میں نے کہا اس پر حکم کیا لگے گا موقع کی مناسبت سے. اب اگر بیٹی دل آزار انداز اختیار کرتی ہے اب گناہ کا طرف تو بھی ہوگا. تو مان ہوتا ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں تو ہر صورت میں بچے کو تھوڑی بولیں گے کہ یہ ماں باپ سے مطلب یعنی کوئی چیز مانگے بھی نہیں.
جی
ہمارے بعض اجلہ علماء نے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے اس کی یہ بیان بھی کیا کہ سنت ہے اور کیا کیا دینا سنت ہے لیکن ساتھ میں لعنت کا لفظ بھی استعمال ہوا. بعض نے اس کو استعمال کیا اور اس کی وجہ وہی کہ بعض اوقات یہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ والدین کے لیے بوجھ کا سبب بن جاتا ہے یعنی ایسا رواج بن جاتا ہے کہ اب اتنے ہی کا اتنی تعداد کا جہیز دینا ہے تو اس کے لیے چاہے نعوذ باللہ سودی قرضہ اٹھانا پڑے چاہے اور قرضے لینا پڑے تو اب یہ باپ اس وجہ سے بوجھ کے اندر آ جاتا ہے اور یہ پھر رسم در رسم اس طرح چلتی ہے کہ جس کے نظارے یہ ہوتے ہیں کہ بچیاں ایک گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. تو اس بنیاد پر یہ اس جہیز کی رسم کی ہمارے بعض آئمہ نے مذمت کی جس کو ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ لعنت لعنت مطلقاً کہتے ہیں لیکن یہ لعنت اس طرح نہیں ہے. وہی تفصیل ہے کہ جو آپ نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کچھ جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا گیا لیکن وہ وہی کے جس سے بوجھ نہ پڑے.
وہ مطالبہ جو کرتے ہیں
وہ جیسے اس کو رشوت کی صورت علماء نے اس پر لکھا کہ ہم رشتہ دیں گے ہی اسی صورت میں یا رشتہ قبول ہی صورت میں کریں گے رخصت اسی صورت میں لے کے جائیں گے کہ آپ اتنی رقم ہمیں دیں یا فلاں چیز ہمیں دیں تو وہ تو رشوت کی صورت ہو جاتی ہے. ورنہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جہیز ہوتا ہی بیٹی کی ملکیت ہے تو وہ جو چیز بھی دیں گے وہ بیٹی ہی کی ملکیت ہوگا لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں وہ بیٹی کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اپنے لیے مطالبہ کریں گے تو وہی رشوت کی صورت بن جائے گی اور پھر اس کے بعد اگر نہ ملے ہمارے یہاں تو پھر وہی صورت ہوتی ہے جو آپ نے بیان کی کہ تان و تشنی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے.
دیگر افراد گھر کے جو استعمال کرتے ہیں یہ اس کا سامان اس میں تو عرف ہے کہ مطلب کرتے ہیں استعمال لیکن یہ کہ اس کو اٹھا کر بیچ مارے اور کھا جائیں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ مالک وہ بیٹی ہے.
عرف کے مطابق وہی استعمال کر سکیں گے جس کی اس کو برا نہ لگے کیونکہ بعض اوقات اس کا وہ بیجا استعمال دورا ہوتا ہے کہ وہ بس بیٹی ہوتی ہے بہو ہوتی ہے اس لیے وہ خاموش ہوتی ہے.
اور نند کو جانا ہے کہیں تو وہ سونا بھی مانگ لے گی گولڈ مانگ لے گی بہت ساری بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چیزیں وہ بیچاری کی خرد برد ہو جاتی ہوگی. تو ظاہر ہے اگر شریعت کے خلاف کریں گے تو گناہگار ہوگا. تو عرف من جو بھی اس وقت معمول ہو ان دنوں جو رواج ہو یا اس خاندان میں اس گھرانے میں جو رواج پائے جاتے ہوں تو عرف سے ہٹنا نہیں ہے. اب پلنگ پر بیٹھ گئے یا پلنگ پر کبھی لیٹ بھی گئے اگرچہ وہ لائی جہیز میں بیٹھی ہے اور طبیعت خراب ہے سانس لیٹ گئی اور ان کو ناراضی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس طرح کی صورتوں میں کوئی عرض نہیں ہوتا. باقی اب وہ پورا پلنگ ہی بیچ مارو اس کے پیسے زیادہ آئیں گے پھر کوئی سستا والا لا کے ڈال دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے یہ میرا کام جو ہے سونے کا ہے اور ہم جب جھاڑو وغیرہ لگاتے تھے چھوٹے سے جراد وغیرہ جو ہمارے گر جاتے ہیں سونے کے اچھا کچرا وغیرہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور بہت سی چیزیں اسے ہوتی ہیں اچھا بہت سے لوگ خریدنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ بتاؤ یہ مٹی کے پیسے کیا لو کتنے لوگ کرو گے آیا یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے.
بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 827 سونار کے یہاں کی راکھ خریدی اگر چاندی کی راکھ ہے اور چاندی سے خریدی یا سونے کی ہے اور سونے سے خریدی تو ناجائز ہے کیونکہ معلوم نہیں راکھ میں کتنا سونا یا چاندی ہے. اگر عکس یعنی الٹ کیا یعنی چاندی کی راکھ کو سونے سے اور سونے کی چاندی سے خریدی تو دو صورتیں اگر اس میں سونا چاندی ظاہر ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز. اور جس صورت میں بائع یعنی یہ کاروبار جائز ہے مشتری یعنی گاہک کو دیکھنے کے بعد اختیار حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سفیان بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے.
حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لکھتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں سامان سمیت 300 اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں. راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت المناجیح جلد 8 پیج نمبر 395 پر اس طرح فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے 950 اونٹ 50 گھوڑے 50 ہارس اور 1000 اشرفیاں اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے تو 1000 اشرفیز پیش کی پھر بعد میں 10000 اشرفیاں 10000 اشرفیاں اور پیش کی. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا دوسری بار 100 کے علاوہ اور 200 کا تیسری بار اور 300 کا کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا. امام الاسخیا کر دو عطا جذبہ سخاوت کا نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سخاوت سے عبارت ہے. آپ کی سخاوت مثالی سخاوت ہے. آپ بہت سخی مانے جاتے ہیں تھے بھی ہر صحابی سخی تھے ان کی سخاوت یہ بھی خوب چرچے سخاوت کے ان کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کے 18 ذو الحج شریف جو ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مختلف قسم کی ویڈیوز وائرل ہوئیں ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور امیر اہل سنت سے سوال بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں.
یہ مطلب اس طرح کی ویڈیوز چلتی ہیں پتا نہیں تازہ بھی ہوتی ہیں یا پرانی ہوتی ہیں یا دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملتی ہے. اچھا آخر میں پھر اس نے وہ یوں اس طرح پھینکنے والے نے نفرت کا اظہار کیا. اب یا تو اگر یہ ہوش میں نہیں تھے تو وہ ایک الگ صورت ہے ورنہ ہوش و حواس میں ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ رمی جمرات یہ جو پتھر ہے نا اس وقت یہاں شیطان نہیں ہے براہ راست شیطان کو مارا نہیں جا رہا بس کہ یہ ایک یادگار ہے. تو اس طرح لوگ ہنستے ہوں گے کہہ کے بلند ہوتے ہوں گے مذاق مسخری ہوتی ہوگی تو صحیح بات یہ کہ ایسے موقع پر تو اپنا ذہن اس طرف لے جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف کہ شیطان نے وہ قربانی کے راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی تو اس لیے وہ کنکریاں ماری گئی تھی شیطان کو اور اس یاد کو باقی رکھا گیا کیونکہ حج وہ ہے مطلب اللہ والوں کی یادوں کا مجموعہ، وہ ذہن میں رکھے. پھر اپنے اوپر مسلط شیطان کو کنکری مارے. اچھا یوں ذہن کے میں میرے اوپر جو مسلط شیطان وہ مار کے بھگا رہا ہوں. تو ایسے موقع پر کوئی ندامت کی صورت ہو، رقت کی صورت ہو، پھر دعا کی قبولیت کے یہ مقامات ہیں، تو ایسی صورت میں اس طرح کا وہ شوخ انداز، مذاق مکری والا انداز، تفریحی انداز نہیں ہونا چاہیے، سیریس انداز ہونا چاہیے. عبادت کو عبادت ہی رہنے دیا جائے، اس کو مذاق نہ بنایا جائے.
یہ جو رمی جمار ہے یہ اسلام کے شاعر میں سے بھی ہے
بے شک،
اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ عبادت بھی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اس موقع پر، تو اب یہ دن بدن سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جتنا سوشل میڈیا ہمارے یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے تو نئے سے نئے انداز میں یہ مسخریہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک تو سنت کے تو سری خلاف ہے، سنت جو طریقہ کار ہے وہ بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں کیا ہے. دوسرا ایسی ویڈیو کو اب جو کرنے والے ہیں ان کو سمجھانا تو آپ ہی بتائیں گے، لیکن جو وائرل کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہنسنا ہے یہ کیسا ہے؟
جی اس کا انداز تو یہی ہے کہ یوں مطلب کنکری یوں ماری جائے گی کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. اب وہ تو بولنگ کر رہے تھے یہ صاحب، تو اس طرح گھوم رہے تھے اور یہ پورا مطلب ڈرامہ بازی جس کو مطلب عام الفاظ میں کہا جاتا ہے. تو یہ ایک سنت یا کئی سنتیں چھوٹ رہی تھی اس میں. تو کنکری یہ چٹکی میں پکڑنی ہوتی ہے، یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹا کی چٹکی بنا کر، اور کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے اس کی مطلب اس کی طرح کی ہو وہ کنکری، اور اس کو یوں مارنا ہے. تو اس میں شیطان کی ذلت موجود ہے کہ اس طرح جیسے کہ کہیں ہنگامے ہوتے ہیں یا کسی بادشاہ یا صدر کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں تو اس کا پتلا بناتے ہیں، پتلے کو جوتے کا ہار پہناتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، جلاتے ہیں. تو اس سے کہ بادشاہ تو اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے، صدر یا جو بھی ہے وہ تو محفوظ ہوتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب اس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلو ہو رہا تو اس کو ٹینشن، صدمہ ہے اس کو تکلیف. تو یہ بھی شیطان کو ٹھیک ٹھاک صدمہ کہ میری ذلت ہو رہی ہے، مجھے یہ لاکھوں لوگ مار رہے ہیں اس طرح میری اس یادگار کو. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہی مارنا ہے. اس میں پھر کس طرح پلٹنا ہے، کس طرح رائٹ ٹرن کرنا، یہ سارا کتابوں میں جو طریقہ لکھا ہے ان سنتوں کے مطابق کرنا ہے. اور جا کر پھر دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے میں کس طرح ہاتھ رکھنے، وہ سارا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، رفیق الحرمین نے بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں کئی سنتیں ہیں، کئی مستحبات ہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں سیدھے ہاتھ کی طرف کعبے کو رکھنا ہے، یہ سارے طریقے ہم کو، یعنی کہ یہ 100 سنتیں ادا کرنی ہے ایک چھلانگ میں ساری، اور ایک چوکڑی گھومنے میں تھوڑی ادا ہو جائے گی، تو مذاق بن گیا. حج مذاق نہیں ہے، اللہ والوں کی اداؤں کا مجموعہ ہے. تو جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اگر جس کے بس میں ہو تو اسی کو سمجھائے ایسا نہ کرے. اور ویڈیو تو چل جاتی ہے، آپ کو ملے تو آپ وہیں اس کو دبا دیا کریں، نہ کہ اس کو بھیجا اور پھر کہوں کی لین دین ہوئی تو کچھ. ہاں بھائی کمنٹس کا بڑا انتظار رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ملے، سمجھے. تو یہ دھندے نہیں کریں آپ، اللہ کی عبادتوں کو عبادت رہنے دیں، اس کو مذاق نہ بنائیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اس ویڈیو کے کمنٹس بھی میری نظر سے گزرے تھے جو جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی تھی، تو میں نے اس کامنٹس میں دیکھا تھا کہ کئی ایسے کامنٹس تھے جو ایسا آپ نے بھی فرمایا نا، تو اس فیل کی اس کامنٹس میں پذیرہ ہی نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ عبادت ہے، نیکی ہے، اس طرح کے انہوں نے مدد لکھنے والوں نے اس طرح کے کامنٹس لکھے تھے کہ یار یہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر شاید وہاں یہ چیزیں نہیں تھی جو ابھی ہم نے یہاں بیان کیا ہے کہ اس کو وائرل نہ کیا جائے. لوگ اس کو وائرل کرتے ہیں نا، اس کو وہیں مطلب کہ روک دیں، اور اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے سب میں یار کہاں پر کیا مطلب کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو جائے. یہ جواب بھی انشاءاللہ جب وائرل ہوگا تو امید ہے کہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے کافی رہنمائی کا سامان ہوگا انشاءاللہ.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے امیر علیہ سنت سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ نے چند بار یہ فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی سے قبل مختلف تنظیم و انجمن وغیرہ آپ نے بنائی تھی، یا دعوت اسلامی کے بعد بھی ایسا کوئی سلسلہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی تنظیم بنائی ہو؟
جب سے دعوت اسلامی بنی ہے نا، الحمدللہ میں نے کوئی تنظیم نہیں بنائی اب تک، نہ کبھی مطلب کوئی سیاسی ترکیب کی ہے، نہ تنظیم بنائی ہے، نہ سیاسی کوئی ترکیب کی ہے، نہ کسی سیاسی تنظیم سے کوئی گٹھ جوڑ کیا ہے، نہ کوئی دعوت اسلامی کی ہماری کوئی سیاسی ونگ ہے. ہم لوگ مطلب ہمارا تحریک صلاۃ نماز کی تحریک ہے، مسجد میں روز تحریک ہے. ہم الحمدللہ نمازوں کی سنتوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں نے تو آج سے نہیں برسوں پہلے اپنی مرکزی مجلس شورا کو لکھ کر دے دیا ہے کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو تو توڑنے کا اعلان مت کرنا، سیاست کا اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ رہے ہیں، دعوت اسلامی خود ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گی. ہمارے یہاں کی سیاستیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، میرا تو ذہن بھی نہیں ہے نا سیاسی. اور ہماری مرکزی مجلس شورا 26-27 افراد ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ایک بھی سیاسی نہیں ہے اس میں. شاید کبھی ان میں سے کسی نے الیکشن لڑا ہے نہ ان کو کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ سمجھ بھی پڑتی ہو زیادہ سیاست میں. تو یہ سیزن آتے ہیں سیاست کی تھوڑی اڑاوڑی ہوتی ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں. تو ہمارا یہ کہ ہمارا الحمدللہ سیاست سے نہ کل کوئی تعلق تھا، نہ آج کوئی تعلق ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی تعلق ہوگا اس طرح جو سیاست ہے. ہاں یہ تو میں زمانے سے جوانی سے کہہ رہا ہوں کہ جب خلفاء راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اپنے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ سیاست تو اب یہ کب آئے گی بتا دوں پتہ آپ کو؟ امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا تو وہ خلیفہ راشد ہوں گے، اس وقت ہم حیات نہیں ہوں گے. میں آپ کو مطلب صحیح بولتا ہوں، آپ بالکل اپنی ڈائری میں لکھ لیں، ڈکشنری میں نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی کوئی کہے نا کہ دعوت اسلامی نے اندر سے کسی سے گٹھ جوڑ کر لیا سیاسی یا کوئی ونگ بنا دیے، آپ خدا کی قسم کھا کر اس کو رد کر دینا، انشاءاللہ آپ کی قسم غلط نہیں ہوگی. میں اتنا زیادہ غیر سیاسی ذہن کا آدمی ہوں، اور ہماری دعوت اسلامی اگر سیاست میں جائے گی تو دنیا بھر میں کام کیسے کریں گے؟ ایک ملک میں تھوڑی کام کرنا ہے، دنیا بھر میں کام کرنا ہے ہم کو الحمدللہ رب العالمین. تو یوں مطلب ہر طرح سے بھی ہم لوگ مطلب غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ خواہ ہم کو گھسیٹتے ہیں، لوگ چھیڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو ایسا ہم کو نہیں چھیڑ، ہمیں چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں کام کرنے دینا چاہیے، بلکہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں آپ کہ ہم مطلب یعنی کہ کرائم دور کرتے ہیں، گناہوں کا سدے باب کر رہے ہیں الحمدللہ، لوگوں کو حسن اخلاق کی تربیت ترغیب، نیکیوں کی دعوت اور مسجدیں بھرنے کی دعوت، مسجدیں بناتے ہیں، نمازی بڑھاتے ہیں، اور عشق رسول کے بھر بھر کے جام تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے سنتوں کے راستے پر چلنے چلانے کی کوششیں کرتے ہیں. دنیا جانتی ہے الحمدللہ، نہ ہم نے کبھی آج تک ہڑتال کی کال دی ہے، نہ کبھی ہم نے کوئی دھرنے کیے ہیں، نہ ہم نے کوئی مطلب ہنگامے کیے، نہ پتھراؤ کیے، نہ اب کیا کرتے ہیں، آگ جلاؤ گھیراؤ. ہم تو شروع سے اس کی مخالفت ہی کرتے کہ یہ ہم لوگوں کا کام نہیں، ہمیں نہیں چھیڑا کرو. ہماری جو تحریک ہے وہ تحریک صلاۃ ہے، نماز کی تحریک ہے، نیکی کی دعوت کی تحریک ہے، اور ہم مطلب انہیں یہ کام کرتے ہیں، ہم کو یہ کرنا آتا ہے اور کچھ آتا نہیں ہے وہ تو کرنا، یوں سمجھ لو. اللہ پاک ہم سب کو شریعت کا پابند، سنتوں کا پابند بنا دے، اور میری دعوت اسلامی والوں کو سب کو اسی انداز پر کام کرنے کی نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے. میرے مرنے کے بعد جو میں نے عرض کیا ہے، اگر میرے ہو تو میرے اس انداز پر رہنا، ورنہ آپ آگے بڑھ نہیں سکو گے، ترقی نہیں ہوگی. اس طرح دعوت اسلامی کو ادھر سے بچا کر، ادھر سے بچا کر، اس سائڈ سے نکال کر، اس گلی سے نکال کر، آج الحمدللہ دنیا کے کتنے ممالک میں پہنچانے کی سعادت ملی ہے. اور احسان ہو میری آنکھ بند ہو اور کچھ کا کچھ کر ڈالو، لیکن میری شورا پر مجھے مان ہے الحمدللہ. میری مرکزی شورا مضبوط، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے انشاءاللہ، اور اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا انشاءاللہ. اور یہ اسی طریقے کار پر، کیونکہ میرا پڑھتا بول یہ جھیلتی ہے، میں جو بولتا ہوں بیچارے بولتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے الحمدللہ. تو مرنے کے بعد تو ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ضرور کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ میرے سارے طریقہ کار کو، یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، اب ضرورت اس کی، اب ضرورت اس کی، کر کے یہ میری دعوت اسلامی کو لپیٹ کے رکھ دیں، ایسا مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے انشاءاللہ الشریف، انشاءاللہ الشریف، انشاءاللہ الکریم. سب مل کے دعوت اسلامی کو اسی طریقے کار پہ لے کے چلیں, اللہ کرے گا ہمارا بچہ بچہ نمازی بنے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد.
بابا جان یہ جو حج سے آ رہے ہیں ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے حج مبارک؟
بالکل کہنا چاہیے, جائز ہے, کہہ سکتے ہیں اور رواج بھی ہے اس کا. یعنی حج مبارک, نہ حج, حج آپ کا برکت والا ہو. قبولیت کی ایک یہ دعا ہے. البتہ یہ کہ وہ اشعار ہیں اس طرح کے, مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی, میرا غم بھی تو دیکھو, میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. یعنی خوشی کے انداز میں دیا حج مبارک ہو, اور میں تو مدینہ کے غم میں رنجیدہ ہوں. تو اگر کوئی واقعی ایسا رنجیدہ ہو, شعر کی حد تک نہیں, قلبی طور پر رنجیدہ ہو, تو پھر اس کو سیریس انداز میں دعا دی جائے, اللہ آپ کا حج قبول کرے, آپ کو مدینہ کی حاضری آپ کی قبول, اور بار بار اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے. ہے یہ بھی مبارکباد دی ہی کا ایک, الفاظ میں تھوڑا فرق ہے.
جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جو واپسی جن کی ہوتی ہے وہ انداز جس کا آپ ابھی فرما رہے ہیں, ایسا دیکھنے کا کم ہی ملتا ہے کہ آدمی بالکل ایک رنجیدہ اور اداس اور غم میں ڈوبا ہوا. لیکن جنرلی جو عوام آتی ہے تو وہ شاید اس طرح, مطلب کہ جس کا آپ کو ایک شعر ہے نا کہ ارے ظاہر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے, دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو یہ ہے. ویسے
ایک حاجی آیا تھا حج سے, کسی نے واقعہ سنا تھا مجھے, اس کے آنکھوں پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی. میں جب وطن آ گیا پاکستان, لوگ سب نے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی اس کو. پھر جب یہ کوئی موقع ہوا وضو کے لیے بیٹھا تو پٹی ہٹائی, منہ دھویا, پھر باندھ لی. اب لوگ چونکے کا مسئلہ کیا ہے, اس کو بولا کیا ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ پٹی کا ہے کو باندھ دی. اس نے ہلا دیا یار, نے کہا کہ میں مدینہ دیکھ کر آیا ہوں, اب مجھے یہاں کچھ دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا, اس لیے میں نے پٹی باندھ دی. اب یہ سب تو کوئی ہوا نا کروڑوں اربوں خربوں میں. صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے, صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے, گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے, گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے.
اب عشق و مستی کی باتیں, جیسا جس کا رنگ. اعلی حضرت کا بھی شعر ہے, جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار, نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستاں ہم.
ہائے ہائے, جب سے مدینہ شریف کی بہار دیکھی ہے میں نے, بس وہ نظر میں سما گئی ہے. اب یہ دنیا کے باغات, اپنے وطن کے باغ و بہار, یہ جو بھی ہے, ان میں سب میں مجھے تو خزاں ہی نظر
آ رہے ہیں.
خزاں, خزاں مانے پت جھڑ جو ہوتی نا, ویران ویران یہ باغ بظاہر خوشنما, لیکن مجھے ویران نظر آ رہے ہیں. میں نے مدینہ کی بہار دیکھی, تو مدینہ کی جب بہار دیکھی تو اب دنیا کی کوئی بہار میری آنکھوں میں جچتی نہیں ہے.
وہ کیوں نہ ہوا با,
پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں,
دشتے
طیبہ کے خار پھرتے ہیں. کہ میں اب یہاں کے باغات کے, اپنے وطن کے باغوں کے پھول کیا دیکھوں, اب میری آنکھوں میں تو مدینہ کے کانٹے بس گئے. مدینے کے کانٹوں میں جو حسن ہے وہ ہمارے یہاں کے پھولوں میں نہیں ہے.
طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, دیکھو کہ چمن والوں جب عہد خزاں آیا.
سبحان اللہ, مدینہ سدا بہار ہے.
ماشاء
اللہ, مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ
مدینہ, نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر قیمت سے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ نمازوں کے حوالے سے شاید ہمارے جگہ کے اکثر ظہر کی نماز میں 10 رکعتیں ہیں، عصر میں 4 رکعتیں ہیں، مغرب میں 5 رکعتیں ہیں اور عشاء میں 9 رکعتیں پڑ جاتی ہے اور آئمہ قیام کو بھی دیکھا جا رہا ہے، تو برائے کرم اس حوالے سے مدنی پھول عشاء نماز دیجیے.
ہاں، اس میں عصر سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے سنت قبلیہ، یہ بھی سنت ہے، پڑھنی چاہیے. سنت غیر موقعہ ہے، پڑھنا چاہیے اس کو، اس کے اپنے فضائل ہیں. اور دو نفلیں جو پڑھی جاتی ہیں ظہر میں آخری میں دو نفلیں، یہ بھی پڑھنا کار ثواب ہے، کیونکہ یہ حدیثوں میں جن نوافل کا بیان آ گیا نا، تو یہ ہم اپنی طرف سے نوافل پڑھیں وہ بھی صحیح ہیں اگر کوئی اس میں وقت ممانت وغیرہ نہ ہو، لیکن جو حدیثوں میں اس کو منصوص یعنی کہ جو حدیثوں میں آ گیا نا جس کی فضیلت، وہ زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی تو اس کی اپنی فضیلت ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی کر لیں اور آقا فرمائے کہ یہ کرو، دونوں فرق تو ہے. یہ حدیث، یہ جو نفلیں جو ہیں نا نمازوں میں جو مخصوص، یہ حدیثوں سے منصوص ہے، حدیثوں میں ان کے آئے ہوئے بیان، تو یہ پڑھنے چاہیے. اس طرح مغرب کے بعد 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل کم از کم پڑھ لے آدمی، اور 4 پڑھے تو زیادہ اچھا ہے کہ یہ پھر عوابین ہو جائے گی، توبہ کرنے والوں کی نماز، اس کے اپنے فضائل ہیں. اس طرح عشاء میں پہلے جو سنتیں سنت قبلیہ بولتے ہیں، سنت غیر موقعہ ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے، اس کے بھی پڑھنے کے فضائل ہیں. اس طرح اور 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، وتر کے بعد 2 نفل، یہ بالکل پڑھنی چاہیے، اللہ توفیق دے تو آدمی پڑھے. گپ شپ میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بس احساس ہوگا، مرنے کے بعد ابھی ہم کو پتہ نہیں چلتا، ہم مطلب یعنی کہ بالکل ہی قدر نہیں کر پا رہے، کاش ہم نمازوں کے قدردان بن جائیں. حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں سے کسی ایک کا اختیار ملے تو میں 2 رکعت اختیار کر لوں گا، اس لیے کہ 2 رکعتوں میں اللہ پاک کی رضا یعنی خوشنودی ہے، جبکہ جنت میں میری اپنی رضا یعنی خوشی ہے. تو یہ بزرگوں کی سوچے کتابوں میں رہ گئی. اب ہم لوگ تو اتنے سستوں کو فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی، کہاں پڑھی جاتی، جو پڑھتا ہے وہ جماعت سے کہاں پڑھتا ہے، تو جماعت سے پڑھتا ہے پوری جماعت سے، تکبیر اولا سے پہلی صف کا کہاں حرص کہاں رہی. اب آرام آرام سے آنا ہے جانا ہے، کچھ ملی تو ٹھیک، سلام پھر گیا، بھاگ بھاگ کر گئے سلام پھر گیا، کوئی افسوس نہیں، کوئی احساس نہیں، کچھ بھی نہیں. جماعت چلی گئی تو آنکھ کھلی نہیں کھلی، فجر میں قضا ہو گئی نماز، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی جھٹکا تک نہیں لگتا کہ اوف وہ میری نماز قضا ہو گئی، میری جماعت نکل گئی، پتہ ہی نہیں ہے. یہ نمازیوں کا حال ہے، جو بے نمازی ہوں تو اس کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، اب دنیا میں مست لگے پڑے. اللہ ہم سب کو نمازوں کا شوق عطا فرمائے.
ایک سوال اس طرح آیا ہے کہ گرمی میں لائٹیں بھی جا رہی ہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی اور نیند میں کافی پریشانی رہتی ہے، تو فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل پاتی، نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ میں دوبارہ اس سوال کو مزید آگے لے کے جا رہا ہوں. ایک تو اس طرح، اور اگر ڈیوٹی کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی تو پھر ڈیوٹی کے ٹائم میں بھی آدمی نیند کے بھی جھونکے کھاتا رہتا ہے، کیونکہ رات بھر نیند نہیں آئی ہوئی ہوتی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے. تو ان دونوں صورتوں میں آپ کیا ہدایت فرمائیں گے؟
سر احساس ہونا چاہیے. میں سن 80 میں مینا شریف میں تھا، نماز فجر، اب رات بھر تھکن، پھر میرے پاس کوئی خیمہ نہیں تھا، مطلب آزاد تھا بالکل، تو اب میں کیا کروں؟ میں نے بعض جو بھی حاجی تھے ان سے کہہ دیا تھا کہ یار میں لیٹتا ہوں، میرے کو فجر کے لیے اٹھا دینا، وہاں کر رہے تھے سب، لیکن مجھے چین نہیں پڑا، میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر خیر میں نے فجر تو پڑھ لی، اب دوسرا دن آیا، مینا کی راتیں دوسری رات آئی، میں نے بولا یار یہ ادھر کوئی قابل اعتماد تو نہیں، میرے کو اٹھاتا کوئی نہیں ہے. میں نے کیا کیا، اب پانی کی بڑی قلت ان دنوں، سن 80 کی بات کر رہا تھا کر رہا ہوں، اب میں نے پانی کی بوتل ایک ستون سے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا, کیونکہ میں بیٹھوں گا تو مجھے گہری نیند نہیں آئے گی, آنکھ کھل جائے گی اگر نیند آ بھی گئی تو. میں بیٹھا رہا رات کو, اپنا پانی کا بوتل کے ویسے وضو کروں گا, پیچھے چھپا دیا. اب وہ فجر کی, فجر کا وقت آ گیا, تھوڑا کچھ لوگ چہل پہل ہو جاتی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اب فجر کا ٹائم ہو گیا, میں نے یوں ہاتھ ڈالا, بوتل کچی ہو گئی تھی, کوئی بوتل اٹھا کر لے گیا تھا, پانی کی بوتل پھر نہیں چھوڑی. وہ بیچارے کو سمجھ نہیں پڑی ہوئی کیوں رکھی ہے, بس وہ پرایا مال اٹھانے میں آسرا کرتا نہیں ہے, یہ اٹھا گیا اکیلا گیا ہوا تھا. خیر تو اب اس وقت کیا کرنا, ادھر پانی خرید کر وضو کرتے تھے, وہ ہم ایسی جگہ پر تھے, وہ مطلب وہ منرل واٹر ان دنوں شاید ریال یا ڈیڑھ ریال کی بوتل ملتی تھی, اب بھول گیا ہوں, اسی طرح تھی. اور اب بھی شاید یہی بھاؤ ہے, اب آپ پہلے اس وقت ریال تھا 2.25 روپے کا, پاکستانی 2.25 روپے, 2.25 روپے لگتے تھے, 2.25 روپے. اب شاید 50 سے اوپر کا ہے ریال. خیر تو وہ ہمارا جس طرح ذرا وضو کیا ہوگا نماز پڑھی میں, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احساس ایسا کہ نیند نہ آئے, ٹینشن ہو جائے گا یار. ہاں جہاں کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے نا تو آدمی چلو سوتا کہ اٹھا دے گا, جبکہ اعتماد اور اٹھا دیتا ہوں تو گھڑی رکھتا ہوں میں تو الارم, مگر ان دنوں وہ صورت, اب تو یہ موبائل فون بھی اٹھا دیتا ہے, گھنٹی بج جاتی ہے اس میں. تو ایسی کوئی بھی صورت نکالے آدمی نماز پڑھے. اب اگر آپ بتاؤ کہ آپ کو رات بھر نیند نہیں آئی ہے, کروٹیں لے رہے اور صبح آپ کی فلائٹ بھی ہے, فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے, کیا کریں گے؟ فلائٹ مس, نیند بہت آتی ہے یار, کیا کریں؟ یار نیند آئے گی نہیں, ہوائی جہاز اڑ جائے گا مجھے لیے بغیر, اس خوف سے نیند نہیں آ رہی. اور نماز, حضرت حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے, ایک کمرہ ہو عالی شان, ہر طرح کی آسائشیں موجود ہو اس میں, اور رات کو آپ کو سونے کے لیے دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ ہے سب یہاں آسائشیں, مگر اس میں ایک سانپ دیکھا گیا تھا کمرے میں, یار یہ کہیں چھپا ہوا, کیا خیال ہے آپ کا, آپ کو نیند آئے گی؟ خوبصورت ہو ہر طرح سے, وہ آرام دہ کمرے میں آپ کو سانپ سونے نہیں دے گا, سانپ کا تصور نہیں سونے دے گا. تو آپ کو فجر کی نماز کی کوئی پڑھی ہی نہیں رہتی, پڑھی ہی نہیں ہوتی, کہ اگر فجر کی نماز جان بوجھ کے قضا کی تو جانے کتنے سانپ لے بڑھ جائیں گے, کتنی آگے مطلب چپک جائیں گی, کتنے بچھو ڈنک مارنا شروع کر دیں گے, آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. ایک سانپ جس کا کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہ اب ہے یا نہیں ہے یا کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا, لیکن اس کا تصور سونے نہیں دیتا. ہوائی جہاز میں ایک بار وہ پتا چلا تھا کہ سانپ چڑھ گیا ہے, اخباروں میں آیا تھا, پرانی بات کر رہا ہوں, وہ سارا ہوا جہاز خالی اور جناب والا سانپ دیکھا گیا ہوگا, پھر وہ سب اندر کو اسپرے کیا اور وہ کلر جو ہوتے ہیں دوائیں, یہ پھر مرا ہوا سانپ جب تک نہیں ملا نکالا نہیں اس کو, ہوا جہاز پیسنجر کو بٹھا ہے نہیں, یہ واقعہ ہوا تھا, یہ اپنے پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے کراچی کا ہو. یعنی اس سے ڈر لگتا ہے اس سانپ سے, جس کو قابو کرنے کے لیے کچھ ترکیب ہوتی ہے, ممکن ہوتی ہے, آدمی اس سے اپنا مقابلہ کر کے بچت کی صورت کر سکتا ہے. لیکن قبر کے سانپ سے ڈر نہیں لگتا, کہ جہاں بچت کی کوئی صورت نہیں ہے, اگر وہ آ گیا تو کوئی ان کے لیے مطلب کوئی ایسی مارنے کی دوائیں یا کچھ بھی نہیں ہے, نہ مقابلہ ممکن ہے, اس سے افسوس کے کوئی احساس نہیں اس کے ڈر کا, نماز قضا ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ بجلی فیل ہو جانا تکلیف دہ ہے, تو کوئی شک نہیں نیند نہ آنا نماز کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ احساس ہو تو پھر, اب پہلے بجلی کی وجہ سے نیند نہیں آئی, اب نماز جانے کے خوف سے نیند نہیں آئی, بالکل یعنی کہ جس کو احساس ہو اس کو نیند نہیں آئی, صحیح احساس ہو. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ پاک ہدایت دے، توفیق دے نمازوں کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کیا ہوا عبدالغنی بھائی، سر کیوں کھجا رہے ہیں؟
شہزاد بھائی، عبدالرحمان کو بولا تھا کہ جب کام سے جاتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے کے ٹھوکنا نہیں، تو اس نے وہی پیچھے سے آواز دے کے ٹھوک دیا۔
پیچھے سے آواز لگا دی تو؟
شہزاد بھائی، اکثر ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں تو پیچھے سے کوئی آواز دے کے ٹھوکتے ہیں تو ہمارے ساتھ اکثر برا ہو جاتا ہے۔
مطلب اس کو بھی کچھ کام ہوگا نا، جب تو آپ کو پیچھے سے آواز لگائی۔
تو وہ فرنٹ پہ آ کے بات کر لیں کوئی۔ اس نے پیچھے سے آواز دے کے آواز نہیں، وہ ایک ٹھوک لگ جاتی ہے، آواز نہیں دینا چاہیے پیچھے سے۔
آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
بلا ضرورت پیچھے سے آواز لگانے سے اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا، اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اور البتہ یہاں کچھ اور بدشگونی والا معاملہ ہے، بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے وہ پیچھے سے آواز لگانے میں کوئی اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے جو یہ سر کھجانے والے صاحب کا جو ہم کو بتایا گیا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
نہیں، اگر دروازے سے باہر نکل رہا ہے، کسی کو کام ہے تو پہلے اس کے آگے جائے، پھر آ کے اس کو کام بتائے، یوں کرے گا؟
موقع کی مناسبت سے،
یعنی کیسے ہوگا؟ یعنی اگر اس کو کہا جائے،
آواز لگائے گا تو ورنہ تو کار نکل جائے گی آگے، بھاگ کر اگر آگے آئے گا تو گاڑی لگ جائے گی، تو موقع کی مناسبت سے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں زحمت ہوتی ہے، جیسے ابھی کوئی آئے گا پیچھے میرے تو یوں بار بار کوئی یوں کرے گا تو بات، تو اس کو تو یہی چاہیے کہ وہ آگے سے آئے، موقع کی مناسبت سے۔ جیسے کہ قبر والوں کو سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ چہرے کے پاس آ کر سلام کرے، ورنہ پیچھے سے مڑ کر ان کو دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے۔ جیسا موقع، اس طرح بزرگوں کے آداب میں سے بھی ہے کہ اس کو پیچھے سے سلام کرنے کے بجائے سامنے آ کر سلام کرے اور بات کرے۔
پیچھے سے بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مہمان کے بعد میں چائے پیچھے سے لاتا ہے، ادھر وہ چائے، وہ جیسے ہی چائے کے لیے یہ مڑتا ہے نا تو یہ جاتی ہے چائے۔ تو بہت سارے کام ایسے میں نے دیکھے ہیں جو پیچھے سے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے، کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کسی کے اوپر چھالن گر جاتا ہے، چائے گر جاتی ہے، تو کام یوں مت جیسے سامنے سے آ کر کرنے میں زیادہ وہ
موقع کی مناسبت،
بدشگونی نہیں لی جائے،
بدشگونی یہ بھی بدشگونی نہیں ہے۔
جی جی
جی، پیچھے سے کوئی کرے تو پیچھے سے سلام بھی کرے کسی بزرگ کو، بدشگونی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نکاح کا خطبہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟
کھڑے ہو کر سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں ایک سوال درد کو پوچھنا چاہوں گا کہ کسی کمپنی دی مصنوعات جڑی ہے اگر اُدھے نام تو چل رہی ہے اور اسی اُدھا نام ہٹا کے کسی اور اپنا کمپنی دا نام اگر لاز دیتا جائے اس دے لیبل، تو کیا یہ جائز ہے؟
گناہ ہے، دھوکہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ اس طرح کہنا کیسا؟ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی دل کی بات نہیں جانتا،
اپنے آپ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی دل کی بات نہیں جانتا، یہ تو درست ہے۔ البتہ اللہ پاک نے دل کی بات جاننے کا کسی کو علم دیا یا نہیں، یہ پھر دوسرا ٹاپک ہے۔ بے شک اللہ پاک نے اپنے مقبولوں کو، نبیوں کو، نبیوں کی وساطت سے، ان کے ذریعے سے ولیوں کو، جن کو چاہتا ہے وہ اس کا اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ دل کی بات جان لیتے ہیں، بلکہ شیطان بھی تو دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ آپ کی نیت تھی کہ آج تو بس تہجد پڑھوں گا، بولا کسی کو نہیں ہے آج تہجد پڑھوں گا، اور پتہ چلا فجر بھی قضا کر بیٹھے، کس نے یہ، کس نے آپ کو غفلت میں ڈالا؟ شیطان نے ڈالا، اس کا مطلب شیطان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ تہجد کی نیت کرتا ہے، پڑھ کے دکھائے میں ہوں نا۔ بہت سارے تصورات جو دل میں غلط یعنی وسوسا یہ دل میں جو ڈالتا ہے شیطان ہی تو ڈال رہا ہوتا ہے, نیکیوں سے روک لیتا ہے, نیتوں میں خرابیاں کروا دیتا ہے. یہ بالکل بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دل کی بات جان ہی نہیں سکتا, کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو اس طرح نہ کیا جائے. یہ اصرار جو ہے غلط ہے. اللہ پاک جس کو چاہے اس کا علم عطا کرتا ہے, وہ دل کی بات جان لیتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو تھا نا بڑا ایمان افروز عقیدہ. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ بیان. یہاں ہمارے دل ہی کا تذکرہ نہیں ہے, سر عرش پر آسمان عرش کے اوپر آپ کی گزر ہے, آپ کو اللہ نے اس کا بھی علم دیا, اور دل فرش دل کے زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے اس کا بھی اللہ پاک نے آپ کو علم عطا کیا. ملکوت و ملک میں کوئی, دنیا میں جو بھی مخلوق ہے, جتنی آبادیاں ہیں, جو کچھ ہیں, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یہاں نہیں. ظاہر بھی یا رسول اللہ آپ کو اللہ پاک نے سارا کچھ آپ کے لیے روشن کر دیا, آپ دیکھ رہے ہیں. طبرانی کبیر میں اور بزار ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی کہتے ہیں میں مسجد مینا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا, پھر کہا یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے حاضر ہوئے ہو, اور اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں تم ہی سوال کرو. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے. ارشاد فرمایا تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جانے کو دریافت کرے, گھر سے نکل کر مسجد حرام کے ارادے سے جانے کے بارے میں پوچھے, اور یہ کہ اس میں تیرے کیا ثواب ہے, ثواب کا بھی تو پوچھے, اور طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کو, اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور صفا مروہ کے درمیان سعی کو, اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور عرفے کی شام کے وقوف کو, اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے, اور جمار کی رمی کو, اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور قربانی کرنے کو, اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور اس کے ساتھ طواف افاضہ نہ طواف زیارت کو. یعنی کہ حج کی تفصیلات تم مجھے پوچھنے آئے ہو. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے اس سے پہلے اس کو بتا دیا. اگر یہ دل کی بات جاننا نہیں, پھر دل کی بات جاننا کس کو بولتے ہیں. جب مزید آگے ہے, اس شخص نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا, اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں, پوچھوں جو آپ نے فرمایا وہ درست فرمایا, میں انہی سوالات کے لیے حاضر ہوا تھا. ارشاد فرمایا جب تو بیت الحرام مسجد حرام کے ارادے سے گھر سے نکلے گا, بیت الحرام مسجد حرام مراد نہیں ہے, کعبہ شریف, وہاں بھی بیت الحرام کا تذکرہ جو ہے تو کعبہ شریف, جب تو بیت الحرام یعنی کعبہ شریف کے قصد سے ارادے سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا, نیکی لکھی جائے گی, اور تیری خطا مٹا دی جائے گی, اور طواف کے بعد کی دو رکعتیں جو واجب الطواف ہوتی ہے ایسی ہے جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو, کوئی عربی غلام ہو, اس کے آزاد کرنے کا ثواب, اور صفا و مروہ کے درمیان سعی, صفا و مروہ میں سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کی مثل ہے. 70 من 70 غلام. اور عرفے کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے, فخر کرتا ہے, ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگنڈا سر بکھرے ہوئے بال میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو، تمہاری تو مغفرت ہو گئی، جس کی تم سفارش کرو گے اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ ہاں، اور جمروں پر رمی یہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے میں، ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ، ایسا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ مٹایا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہو، جو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں حسنہ یعنی نیکی لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں، ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں یعنی شولڈرز کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کر، زمانہ گزشتہ پچھلے زمانے میں جو کچھ تھا معاف کر دیا گیا۔ بالکل صاف واضح الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی کہ دل میں جو کچھ سوالات تھے وہ بولے، اس سے پہلے آپ نے سارے سوالات ارشاد فرما دیے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ اللہ نے دل کی بات جاننے کی قوت بخشی۔ بعض روایتیں ہوتی ہیں جس میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ بات نہیں جانتے، وہ بات نہیں جانتے، تو وہاں مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتے، یہ مراد ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ اگر آپ سمجھ لیں گے نا کہ جو بھی علم غیب انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ان کے وسیلے سے اولیاء کرام کو، یہ سب اللہ کے دیے سے ہے، تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے دیے بغیر کسی کو فلاں چیز کا علم ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا ہی کیسے؟ ہم اللہ کے دیے سے مانتے ہیں، تو اس لیے یہ جھگڑا نہیں، خامہ خواہ کے وسوسے پالتے ہیں لوگ، ایسا نہ کریں، وسوسے نہ پالیں۔ جنت پر ہمارا ایمان ہے نا، ہے نا، دیکھیے آپ نے جنت، ابو نے دیکھی تھی، دادا جان نے دیکھ کر بتایا تھا، نہیں نا، غائب ہے نا جنت، ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی انکار کرے یا یہی کہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، میں نے دیکھی نہیں جنت، تو کافر ہو جائے گا۔ غائب پر ایمان لانا، یؤمنون بالغیب، غائب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہم لوگوں کا بیان ہے، ایمان والوں کا، ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں بتایا کس نے؟ اللہ پاک نے وحی نازل کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر صحابہ کرام نے آگے بڑھایا، پھر یہاں تک کہ علماء کرام کتابوں میں لکھتے چلے آئے اور ہمیں پتا چل گیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، کل صراط ہے، یہ سارے تو غیب ہیں۔ ان مانوں کر ہم بہت ساری غیب کی باتیں جانتے ہیں، مگر اس سے اللہ نے بتایا، اس نے بیکار، مطلب کسی سے بحث بھی نہیں کیا۔ اگر آپ معلومات ہوتی نہیں ہے تو آدمی پھر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ صرف علماء اہل سنت سے واسطہ رکھیں، عاشقان رسول علماء سے، کوئی کنفیوژن ادھر لفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیں، ادھر کیوں بھٹکتے ہیں؟ چلتے پھرتے کو پوچھیں گے تو وہ خود بےچارا الجھا ہوا ہوگا، تو آپ کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا کے رکھ دے گا۔ اس لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول ست کروڑ مرحبا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اس کو بس پکڑے رہے، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ، دعوت اسلامی کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے، کچھ بھی کر دے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس سے لپٹ جائے داؤد علیہ السلام سے کھینچے تو ٹکڑا تو اتر جائے بدن کا, آپ کا جسم نہ اترے. یہ مبالغہ سمجھانے کے لیے, دعوت اسلامی میں رہیں گے اللہ نے چاہ تو ایمان کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. بس وسا آیا ابھی تو آپ کے دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے, علماء ہیں بکثرت ہمارے دعوت اسلامی میں الحمدللہ. تو یہ وہ علماء جو خوش عقیدہ ہیں, سب نبیوں کو مانے, سب صحابہ کو مانتے, اہل بیت کو مانتے, اولیاء کرام کو مانتے, کسی صحابی کا انکار نہیں کرتے, ماشاءاللہ سب مدینہ مدینہ عقیدہ ہے. اور ہم سب انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے ہم رسول اللہ کے جنت, رسول اللہ کی باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ قریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آگے سے کوئی بچہ یا جانور گزر جائے تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟
نماز پڑھنے والے کے آگے سے کوئی بچہ جانور یا بڑا بھول میں جان بوجھ کر گزرتا ہو تو اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا, نماز ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. البتہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ جہاں لوگ گزرتے ہوں, بلکہ کسی ستون کی آڑ میں, دیوار کے پیچھے اس طرح نماز پڑھے جہاں اس کا اندیشہ ہو کہ لوگ گزریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کا سامر پرشن, کارو تین دن بائش میں سنتان مارا گیسے, سنتان جنمیر پر سے تار میر عقیقہ کرار جنو نیت کرے چھلو کنتو میٹا مارا جاوار کارنے عقیقہ کرا ہوئے نہیں. এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই মৃত নবজাত কে আকিকা করতে হবে কিনা?
মেরি তিন দিন কি বচ্চি কা রিজা ইলাহি সে ইন্তেকাল হো গিয়া থা, বচ্চি কি ভিলাদত কে বাদ ওয়ালিদ নে আকিকে কি নিয়ত কি থি লেকিন বচ্চি কে ইন্তেকাল কি ওয়াজে সে আকিকা নাহি কর সকা. পুছনা ইয়ে কি কিয়া আবি ইস ফৌতশুদা বচ্চি কা আকিকা করনা হোগা? আউয়াল তো আকিকা মুস্তাহাব হ্যায়, নাহি কিয়া কিসি নে বগর কিসি উজর কে, গুনাহগার ও নাহি হ্যায়. رائے کہ وہ عقیقہ تو یہ زندہ کا تو ہوگا, زندہ کا کرنا چاہیے, فوت ہونے کے بعد تو اب مستحب بھی نہ رہا, اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. عقیقے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
عقیقے کا وقت تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو گیا, اور اب ساتویں دن بہتر ہے کہ سنت یہ ساتویں دن عقیقہ کرے, اور نام بھی ساتویں دن رکھے. ہمارے یہاں تو ایڈوانس میں نام مانگ رہے ہوتے ہیں, یا جیسے پیدا ہوا بے چین ہو جاتے ہیں, نام 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 پوچھا پوچھ نام, وہی یعنی اس کا طریقہ ہے. ساتویں دن عقیقہ ہو اور اس کا اچھا سا نام رکھ لیا جائے, پہلے بھی رکھ لیا تب بھی حرج نہیں ہے, عقیقہ پہلے کر لیا تب بھی حرج نہیں, زندگی میں جب بھی عقیقہ کرے تب بھی جائز ہے. ساتویں دن, چودھویں دن, اکیسویں دن, سات کا عدد ہو تو زیادہ اچھا ہے. حیثیت تھی اس کے باوجود عقیقہ نہیں کیا, نابالغ بچہ فوت ہو گیا نابالغی میں, ابھی اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. یوں عقیقہ ہے بڑا فائدے والا, کر لینا چاہیے. تو پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو شادی میں لوگ کرتے ہیں, وہ بڑا جانور لیتے اس میں حصہ رکھ لیتے ہیں عقیقے کا, تو البتہ شادی کے موقع پر بھی پورے ہی جانور پورے بھلے سات حصے کا جانور ہے تو اس پورے کو یہ کہ فلاں کے یا دولہے کے یا اس کے عقیقے کے لیے, اور اگر کوئی سات عقیقے کے حصے بھی اس میں ڈالنا چاہے, بھائی بہن سب کا عقیقہ, اس کے دو, اس کا ایک, اس طرح بھی سات حصے پورے عقیقے کے ہو جائیں تب بھی درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ کریم کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
رب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
أتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
مدني مذاكرة مدني مذاكرة مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ